الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. حاضرین محترم، یہ آیت بہت ہی جامع ترین آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کے لیے حکم فرمایا ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کچھ چیزیں چھوڑ دو، کچھ لے لو، جو طبیعت کو اچھا لگا اس پر عمل کر لیا، اور جہاں طبیعت کو ذرا بھاری پن محسوس ہوا اس کو چھوڑ دیا، بلکہ ہمیں کوئی چیز اچھی لگے نہ لگے ہم نے اپنی پسند اور ناپسند کا خیال نہیں کرنا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کو اپنی پسند اور ناپسند بنانا ہے. جو چیز انہیں پسند ہے ہمیں بھی پسند ہے، جو انہیں ناپسند ہے ہمیں بھی ناپسند ہے، چاہے وہ جیسی بھی ہو کیسی ہو. تو اس لیے فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تیتر بٹیر مت بنو کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر. یہی وجہ ہے کہ اس بات کا ہمارے فقہا علماء فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے، بلکہ علماء بھی اس میں داخل ہیں، کسی ایک مسلک کو اختیار کرنا، کسی ایک امام کی پیروی کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ اگر جس کا جو جی چاہے وہ کر لیا کرے، کسی مسئلے پر امام مالک کے مسلک پر عمل کر لے، کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ عمل کر لے، کسی مسئلے میں امام احمد بن حنبل کا مسئلہ لے لے، اس طرح سے اس کو جو اچھا لگے وہ مسئلہ لے لے، اور یہ کہے کہ صاحب یہ بھی تو اتنے بڑے بڑے امام ہیں، آخر انہوں نے اس پر عمل کیا ہے تو مجھے عمل کرنے میں کیا ہے. لیکن یہ دین کا ملغوبہ بن جائے گا، پھر ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں ہم اپنی خواہش نفسانی پر عمل کر رہے ہیں اور کہاں للہیت کی بنیاد پر عمل کر رہے ہیں. پھر تو ہم بس جہاں ہمیں دیکھا کہ نفس نے جو چیز اچھی لگ رہی ہے، امام ابو حنیفہ کا نزدیک یہ ہے لیکن امام احمد بن حنبل کا نزدیک جائز ہے، تو امام صاحب کا مسلک چھوڑا وہاں سے لے لیا. وہاں کوئی چیز ہمارے نفس کو بھاری لگی، کسی اور امام کا نزدیک دیکھا کیا ہے کہ بھائی اچھا یہاں جائز ہے چلو یہ لے لو، تو پھر ہم ایک کشتی کے سوار نہیں رہیں گے بلکہ کئی کشتیوں کے سوار ہو جائیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آدمی دو کشتیوں میں پاؤں رکھے تو اس کا حال کیا ہوگا پھر. اس لیے ایک ہی کشتی کے سوار رہو تو انشاءاللہ نیا پار لگ جائے گی، لیکن خدا نہ کرے کوئی چیز وہاں سے لے لی، کچھ یہاں سے لے لی، کچھ کہیں سے لے لی، اور مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ہم نے یہ طریقے اختیار کیے، تو نتیجتاً گمراہی کسی کو اور کچھ حاصل نہیں ہو. تو دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اور رسول نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات پر پورے طور پر دل و جان سے عمل کر لے. اور جب کوئی ایک راستہ اختیار کر لیا، مثلا یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو اختیار کر لیا، ہیں چاروں کے چاروں مسلک درست اور صحیح اور حق، اس سے انکار نہیں، لیکن ان حضرات نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ کسی نہ کسی حدیث کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر اختیار کیا ہے، ہمارے پاس دلائل نہیں، لیکن ان کے پاس دلائل. اب جب ہم نے کسی ایک کو اختیار کر لیا تو اب ادھر ادھر جانا وہ درست نہیں ہوگا، ورنہ پھر نفسانیت اور للہیت میں ہم فرق نہیں کر سکیں گے. یعنی کون سا مسئلہ ہم اس لیے اس پر عمل کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور کون سا یہ کہ ہمارے دل کی خواہش. تو ہمیں جو اچھا لگے گا وہ لے لیں گے، جو مشکل لگے گا چھوڑ دیں. تو کسی ایک یک درگیر محکم بگیر، ایک کو پکڑ لو اور مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اس کے مطابق چلتے رہو، انشاءاللہ کامیابی. باقیوں کو بھی برا نہ کہو، انہیں بھی درست سمجھو، صحیح سمجھو، حق سمجھو. تو بہرحال یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ ہم اپنی من چاہی خواہشوں پر عمل پیرا نہ ہو، بلکہ اللہ جو چاہتے ہیں، اس کے رسول نے ہمیں جو بات بتلائی ہے، ان خواہشوں کو اپنی خواہش بنائیں، اپنے معاملات کو درست رکھیں، اللہ سے بھی اپنا معاملہ ٹھیک رکھیں، اللہ کے بندوں سے بھی اپنے معاملات کو درست رکھیں. یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا اہتمام کریں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بس حقوق العباد کا خیال کر لو جی. تو بھائی حقوق اللہ چھوڑنے والی چیز ہے. بات یہ ہے کہ اہمیت تو ضرور اس لیے بتائی جاتی ہے کہ انسان محتاج ہے. ہم نے کسی کا حق مار لیا، پیسے لے کر نہیں دیے، یا کوئی اور اس کو گالی بک دی، اس کی غیبت کر دی، تو یقیناً اگر ہم نے یہاں معاف نہیں کرایا اور یہ معاملہ اللہ کے حضور پیش ہو گیا تو وہاں تو بھائی کوئی معاف نہیں کرے گا. انسان تو محتاج ہے، جیسے یہاں محتاج ویسے وہاں بھی محتاج ہوگا. اس لیے وہ تو چاہے گا کہ بھائی آج کوئی نیکی اگر مل رہی ہے تو مجھے میں حاصل کر لوں، وہ کیوں معاف کرنے لگا پھر. اللہ رب العزت نہ یہاں محتاج ہے نہ وہاں محتاج، اس لیے وہ اگر چاہیں گے تو اپنا حق چھوڑ دیں گے. تو اس لیے اہمیت کے پیش نظر یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی حقوق العباد کا بہتر طریقے پر خیال رکھو، اور حقوق اللہ بھی چھوڑنے کی چیزیں نہیں ہیں، ان کا بھی اہتمام کرو. لیکن اگر خدا نہ کرے کبھی کوئی حق اللہ کا رہ جائے تو اللہ کا معاملہ یہ کہ وہ کریم، وہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، انہیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ صاحب نہیں اپنا حق ضرور وصول کرو. لیکن بندوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کہیں گے کہ یہ بندہ معاف کرے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ بھائی ہم تو معاف نہیں کریں گے اس کو. تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ حقوق العباد کا اہتمام کرو، خیال کرو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقوق اللہ میں جو ہے ہم اس کا اہتمام نہ کریں یا حقوق اللہ کو ادا کرنے کی کوشش نہ کریں. حقوق اللہ کو بھی پورے طور پر ادا کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی پورے طور پر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی کہیں کمی نہ ہو. اور بعض بزرگان دین نے اس سلسلے میں بڑا اہتمام بھی فرمایا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی دو پیسے کے مقابلے میں قیامت کے دن 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. کسی کے دو پیسے کھا لیے ہم نے ناجائز، تو 700 مقبول نمازیں اس کو دینی پڑیں گی. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھئی میرے پاس تو 700 مقبول نمازیں نہیں ہیں. یعنی کتب خانے کے جو مینیجر تھے مولوی نصیر الدین صاحب، ان سے فرمایا کرتے تھے کہ بھئی میرے پاس تو 700 نمازیں مقبول نہیں ہیں، تو اپنا سوچ لے. چونکہ مینیجر تم ہو، تم حساب کتاب کرتے ہو، لین دین تم کرتے ہو، اس لیے دنیا کے اندر اپنے معاملے صاف کر لو بھائی. اگر تیرے پاس مقبول نمازیں ہیں اتنی تو تو جان، میرے پاس تو نہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ حقوق العباد میں کتنا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے کہ لین دین دو پیسے کا معاملہ. دو پیسے کیا ہوتے ہیں؟ آج تو ہزاروں لوگ کھا جاتے ہیں ایسی، ڈکار بھی نہیں لیتے. دو پیسے کا تو ذہن میں بھی نہیں آتا، خیال بھی نہیں کرتا کوئی، لیکن قیامت کے دن اس کا پتہ چلے گا. دو پیسے معمولی چیز نہیں ہے. تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ خدا نہ کرے ہم اپنے مقبول اعمال کہیں دوسرے کو نہ دے بیٹھے، کیونکہ وہاں تو بھائی کوئی کرنسی تو کام آئے گی نہیں، نہ درہم نہ دینار، نہ سونے کی اشرفیاں، نہ چاندی کے سکے، کوئی کام نہیں آئے گا. وہاں تو اگر کوئی چیز کام آتی ہے تو وہ اعمال ہیں، وہاں کی کرنسی نیکیاں ہیں، اس لیے وہاں جب کسی کے ساتھ معاملہ پیش آئے گا تو اولاً اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. وہاں کسی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا؟ پیسے تو دینے سے رہے، کیونکہ سکے ہیں ہی نہیں وہاں پر، نہ ڈالر رہے گا نہ ریال رہے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، صرف اعمال باقی رہیں گے، اچھے یا برے. تو اگر کسی کا معاملہ خدا نہ کرے خراب ہو گیا تو وہ اپنے ساری نیکیاں، سارے اعمال جو اس نے دنیا میں اللہ کے لیے کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقات دی اور زکوٰۃ ادا کی، حج کیے، عمرے کیے، طواف کیے، سعی کی، کتنے بتائیے، ساری زندگی کے اعمال جو ہے وہ پتہ چلا کہ جناب کسی شخص کو گالی دی تھی، کسی کو کی غیبت کی تھی، کسی کا مال کھا لیا تھا، تو دنیا میں تو پرواہ کی نہیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر اب تم جو ہے وہ اس کی ساری نیکیاں تم لے جاؤ. پتہ چلا کہ آیا تھا تو بہت مالدار تھا، بہت اعمال تھے، لیکن اب ایک ایک چیز کے بدلے میں ساری نیکیاں دے دی. اور خدا نہ کرے اگر ابھی بھی معاملہ صاف نہیں ہوا تو اس کی جتنی برائیاں گناہ ہوں گے وہ سارے اب اس کے سر پہ لاد دی جائیں گی. معاملہ جو صاف کرانا ہے، کلیئر کیسے ہوگا آدمی؟ اسی طرح ہوگا کہ یا اپنے سارے اعمال اس کو دے دے یا جتنی ضرورت ہے، اور اگر وہ بھی ختم ہو جائیں تو اس کی جتنی برائیاں گناہ ہیں وہ سارے کے سارے اس پہ لاد دی جائیں گی. کہاں جائے گا آدمی؟ اس لیے ایک ایک آنے پیسے ٹیڈی کا حساب کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں امت کو جو ہدایات دی ہیں وہ یہ ہیں کہ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، رہو تو بھائیوں کی طرح، جس طرح دو بھائی رہتے ہیں محبت ہوتی ہے تو معاشرت تمہاری ایسے ہو جیسے دو بھائیوں کی ہوتی ہے، لیکن تعاملوا کالاجانب، جب معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح کرو، پھر ایک ایک آنا پیسہ ٹیڈی کا حساب کرو، اس کی طرف نکلتے ہیں اسے دے دو، تمہاری طرف نکلتے ہیں تم دے دو، یعنی معاملات کو صاف رکھو. ہمارے بزرگوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعض واقعات میں لکھا، فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوا کہ پیسے دیے، 100 کا نوٹ دے دیے 50 کا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو، اور اس کے بعد سودا وودا منگوا لیا، انہوں وہ لے آئے. اور عام طور پر اس سلسلے میں کوتاہی ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے، سب جگہ ہوتی ہے کہ 100 روپے 200 روپے دے دیے، 500 کا نوٹ دے دیا، سودا خریدا، باقی پیسے جیب میں، سمجھتے ہیں کہ باپ کا مال ہے لہذا کیا حساب کتاب کرنا، دیتے بھی نہیں بعض اوقات. تو حضرت مفتی صاحب یہ ایک مرتبہ ان کو بلایا، کہا کہ بھائی تمہیں اتنے پیسے دیے تھے تو مجھے حساب تم نے نہیں دیا. تو فرمایا کہ بھائی اتنے کا سودا آ گیا، اتنے پیسے. کہنے کہ بھائی چاہے ایک پیسہ بچا ہو یا دو پیسے بچے ہوں، تمہیں چاہیے کہ اپنے معاملے کو تو صاف کر لو کم سے کم، پھر چاہے وہ پیسے ہم سے تم مانگ لو، لیکن معاملہ صاف رکھو. باپ اور بیٹے کے درمیان بھی معاملہ ہے، جب معاملہ پیش آ جائے تو معاملے کو معاملے کی طرح کرو، تعاملوا کالاجانب، اجنبیوں کی طرح معاملہ کرو. تو اس لیے یہ تربیت کی بھی ضرورت ہے اپنی اولاد کو، کہ ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، سامان منگواتے ہیں، اب وہ آئے سامان تو لے آئے لیکن باقی پیسے جیب میں رکھ لی، ان سے پوچھ گچھ کرو کہ بھائی وہ پیسے کیا ہوئے، باقی کچھ بچے یا تم نے اپنے پاس سے ڈالے، اگر اپنے پاس سے ڈالیں تو ہم سے لے لو، اور اگر کچھ بچ گئے تو ہمیں واپس دو. آدمی کماتا تو اپنی اولاد ہی کے لیے، ان کو راحت پہنچانے ہی کے لیے سب تکلیفیں اٹھاتا ہے، لیکن جہاں تک معاملہ ہے ان کو معاملہ تبھی سمجھیں گے جب ان کے ساتھ ہم تربیت ان کی اس انداز میں کریں. اگر ایسی تربیت نہیں ہوگی، آج ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، کل وہ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، نتیجہ یہ کہ ہمارے بچے بھی چوپٹ، ان کے بچے بھی چوپٹ، نہ ہمارے بچوں کی اصلاح ہوئی نہ ان کے بچوں کی اصلاح ہوگی، اور پھر یہ تسلسل چلتا ہی رہے گا الا ماشاء اللہ. اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ معاشرت کس طرح سے رکھیں، آپس میں لین دین کس طرح سے کریں، بھائی اور بھائیوں کے معاملے. عام طور پر باپ کی کئی اولادیں ہوتی ہیں، وہ باپ کی زندگی میں ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، پھر ان کی اولادیں ہو جاتی ہیں، اب معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو زندگی ہی میں صاف کر لیں، ملکیتوں کا تعین کر دیں تاکہ کل پریشانی کا منہ نہ دیکھنا پڑے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ بھائی معاملہ اپنا بالکل صاف ستھرا رکھو. حضرت مولانا عاشق علائی بلند شہری رحمت اللہ علیہ جو مدینہ منورہ میں تقریباً 26 سال گزار کر پھر وہیں ان کا انتقال ہوا, اس معاملے میں ایسے معاملے کیا کرتے تھے کسی کا ایک پیسہ بھی اگر ہوتا تھا تو فوراً کہ یا تو کہتے تھے کہ بھائی یا تم جو ہے مجھے دے دو یا معاف کرا لو, بلکہ عام طور پر اگر کچھ پیسے رہ جاتے تھے تو کہتے وہ کہتے تھے کہ بھائی میرے پاس کھلے نہیں ہیں میں آپ کو کل دے دوں گا. کہتے تھے بھائی ہم تو تمہارے ذہن میں بوجھ رکھنا نہیں چاہتے اور قیامت کے لیے اس معاملے کو اٹھا کر نہیں رکھنا چاہتا میں, اس لیے میں نے تو معاف کر دیا, اگر ہوں تو دے دینا ورنہ تمہیں معاف, آخرت میں کوئی باز پوس نہیں. تو اپنے ذہن تم صاف کر لو تاکہ کل تمہارا ذہن جو ہے وہ اس پر بوجھ نہ رہے. اور اسی طریقے سے اگر اپنے پیسے دینے ہوتے تھے کسی کو کھلے نہیں تھے, اب جب دینے لگتے تھے ریال دو ریال باقی رہ گئے بھائی لے لو, اور دوسرا کہہ رہا نہیں حضرت رہنے دیجیے, فرماتے دیکھو بھائی ہم بھی ایسے نہیں ہیں کہ ضد کریں دینے میں, لیکن معاملہ صاف کر لو, اگر تم نے نہیں لینے تو صدق دل کے ساتھ معاملہ صاف کر لو, کل قیامت کے دن اٹھا کے مت رکھنا کہ ایک ریال کے لیے پتہ چلا کہ میں وہاں پکڑا ہوں ماخوذ ہو جاؤں. تو دیکھیے جن حضرات کو فکر ہوتی ہے وہ ہر ہر معاملے فکر کرتے ہیں. ایک صاحب سے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ذرا کاغذ ہے اس کی فوٹو کاپی کرا لو. وہاں کے سرکاری دفتر میں ملازم تھے, وہ انہوں نے جناب دفتر سے جو ہے وہ فوٹو اسٹیٹ کی مشین سے کافی ساری کاپیاں نکالی اور لا کے حضرت کو دی. انہوں نے پوچھا بھی پیسے کتنے ہوئے, کہنے لگے جی وہ تو میں نے دفتر سے کرا لی تھی. کہنے لگے پھر تو نے میرے لیے اس کو ناجائز ہی کر دیا لینا, اب تو میں نہیں لوں گا. نہیں لیے تو جو صاحب کرا کے لائے تھے انہیں پھر اس کا احساس ہوا اور فرمایا کہ مولانا نے اتنا مجھے اس پر وہ میری سرزنش کی کہ مجھے اپنے لیے بھی وہاں کا کاغذ استعمال کرنا مشکل ہو گیا. یہ بات تبھی پیدا ہوتی ہے جب آدمی کے دل میں اس کا خیال آئے, ورنہ یہ عام سی باتیں دفتر کی چیزیں استعمال کر لیں گورنمنٹ کی چیزیں استعمال کر لیں اور ہم اپنے لیے اس کو حلال سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ہم تو سرکاری ملازم ہیں ہمارے لیے تو ہر چیز حلال, جائز ناجائز ہر طریقہ اختیار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب ٹھیک. یہ سب معاملات کی چیزیں ہیں, اس لیے ان چیزوں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. قرض کے لین دین کا معاملہ بالکل صاف ستھرا رکھیے, کسی کا لین دین ہو, شریعت نے ویسے تو وراثت متعین کر دی کس کو کتنا حصہ ملے گا, لیکن جو معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نے کسی سے لینے ہیں کسی کو دینا ہے تو اس کو لکھ کر رکھنا چاہیے, کیا پتہ کب انتقال ہو جائے, کہ کس سے لینے ہیں تو یہ معاملہ لکھا ہوا ہونا چاہیے اور کس کو کتنے دینے ہیں وہ بھی معاملہ صاف ہونا چاہیے, اور یہ لکھنا واجب ہے ضروری ہے, کیونکہ جب لین دین ہے معاملات ہیں تو اس کو ضرور لکھو تاکہ کل گڑبڑ نہ ہو جائے, انتقال ہو جائے ہم سے کوئی مانگنے کے آئے کہ بھی تمہارے ابا نے ہم سے 10,000 روپے لیے تھے, اب وہ لکھے ہوئے نہیں, لازمی بات ہو تو کہے گا بھائی لکھا ہوا دکھاؤ مجھے, اگر کہیں ثبوت ہے تو میں دینے کو تیار ہوں. اب ثبوت اگر نہیں ہے, انہوں نے کہیں لکھا ہی نہیں, دونوں نے زبانی معاملہ کیا تھا یہ رخصت ہو گئے اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو بےچارے کے 10,000 گئے اور باپ جو ہے اس کو عذاب سہنا پڑے گا وہ الگ. تو اس لیے میرے عزیزوں ان معاملات میں سستی اور تساہل سے کام مت لو. ایک بزرگ کسی مدرسے میں آئے تو وہاں کے محترم صاحب نے کہا کہ حضرت کچھ بیان فرما دیجیے. کہا کہ میاں مجھے لمبا چوڑا بیان تو آتا نہیں, اب تم مجبور کرتے ہو تو میں جو مجھ سے ایک دو باتیں ہیں وہ میں کہہ دیتا ہوں. تو کرسی پر بیٹھے اور بیٹھ کر کہا کہ بھائیو اپنے وقت کی قدر پہچانو, بس اتنی سی بات کہی کہ بس میں نے تمہیں ایسی نصیحت کر دی کہ مرتے دم تک یہ وقت جو ہمارا چل رہا ہے اس وقت کی قدر کر لو, قیمت کو پہچان لو, اس کو نہیں پہچانو گے کل پچھتاؤ گے. آج ہمارے پاس وقت ہے کرنے کے لیے, لیکن جس کا وقت ختم ہو گیا پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا میرے عزیز, آنکھ بند ہوئی حساب کتاب بند, اب کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے جو ہمیں اللہ نے مہلت دی ہے وقت دیا ہے, اس وقت کی ہم قدر کر لیں. اور قدر کرنا کیا ہے کہ اپنے اوقات کو صحیح جگہ پر صرف کریں, ہمارے اوقات غلط جگہوں پر صرف نہ ہوں, یہی وقت کی قدر کرنا ہے. تو جن لوگوں نے واقعتاً اپنے وقت کو پہچانا ہے انہوں نے ایک ایک لمحے کی قدر کی. اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے. یقیناً ہم تو بے قدروں میں سے ہیں, ہم اپنے اوقات کی قدر نہیں پہچانتے, نہ ہم سے قدر ہوتی, لیکن اللہ تعالی ہمیں قدر دانوں میں فرماتے کہ ہم بھی اپنے اوقات کی قدر کریں, ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیں, اپنی راتوں کو قیمتی بنائیں, اپنے دن کو قیمتی بنائیں, اپنے سارے اوقات کو قیمتی بنا لیں, پھر تو ہماری زندگی بہترین ہے. لیکن اگر ہم نے اپنی ساری زندگی کھیل کود میں لگا دی, رات دن جو ہے وہ اسی کھیل کود کے اندر ہی بسر کرتے رہے, یہاں تک کہ فرشتہ ہے موت آ گیا, اب کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنے اوقات کی میرے عزیزوں قدر کرنی چاہیے. اور معاشرت کا معاملہ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ اپنے معاملات کو لکھ لو, جو بھی معاملہ کسی کا لین دین کا ہے, تاکہ کل ہم سے باسپورس نہ ہو, پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. بزرگان دین نے اس معاملے کو بہت اہم سمجھا, اور انہوں نے ہمیشہ اپنی وصیتیں لکھ کر رکھی ہمیشہ, اور بلکہ اپنی اولادوں کو بتا بھی دیے کس سے لینا ہے کس کو دینا ہے. تو نیک اولادیں اس بات کا خیال بھی رکھتی ہیں کہ ہمارے والد کو آخرت میں تکلیف نہ ہو, لیکن جن کو نہ اپنے وقت کی قدر ہے نہ دوسروں کے وقت کی قدر ہے, تو یقیناً وہ پھر اپنے وقت بھی برباد کرتے ہیں, دوسرے کا بھی کرتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو اس بات کو ہم خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اپنے وقت کو برباد نہ کریں. دنیا کے اندر دو ہی چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ اس کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتے, اور یہ بات میں نہیں کہتا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دو نعمتیں ہیں لوگ اس سے غفلت کرتے ہیں, اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ. فرمایا کہ صحت کی نعمت اللہ نے جو عطا فرمائی ہے لوگ غافل ہیں. آج ہمارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں, پیر چل رہے ہیں, دماغ کام کر رہا ہے, لیکن ہم اس صحت کی قدر نہیں کر رہے. خدا نہ کرے کل جب بیمار ہو جائیں گے, جب خدا نہ کرے یہ ہاتھ کام کرنا چھوڑ دے, اس سے پوچھو کہ خدا نہ کرے جس کو یہ مصیبت پیش آ جاتی ہے کہ آدمی کا جسم بیکار ہو گیا, ہاتھ نہیں ہل رہے, پاؤں نہیں ہل رہے, کھڑا نہیں ہوا جا رہا, چلا نہیں جا رہا, بتاؤ کیا کرے. اب وہ الصحت والفراغ, ایک صحت ہے جس کی ہم ناقدری کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ آج تو ہم پہلوان ہیں, آج تو ہم دنیا کو فتح کر سکتے ہیں, میاں کس بات کا غم, ابھی بڑھاپا تو بہت دور ہے, ابھی تو ہم بیمار بھی نہیں ہیں, کوئی پریشانی بھی نہیں ہے, کوئی تکلیف بھی نہیں ہے, کس بات کا غم کریں. نتیجہ یہ کہ اس صحت کے زمانے کو ہم عیش و عشرت میں گزار دیتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے اس صحت کا استعمال نہیں کرتے. اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے آدمی, صحت ختم ہو جاتی ہے, اب اس صحت کو یاد کر کے روتا ہے کہ اوہو کیا زمانہ تھا میاں, اوپر سے چھلانگ لگا دیا کرتے تھے اور اتنا وزن اٹھا لیا کرتے تھے اور یہ کام بھی کر لیتے تھے, اب یہ بھی نہیں ہوتا, تھوڑی دور چلتا ہوں تو سانس پھول جاتا ہے, اب جناب رونا روتا ہے. لیکن اب پشتاوت کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت, اب تو چڑیوں نے کھیت کا صفایا کر دیا, اب دانے ختم, اب پشتاوے کے سوا کچھ نہیں. اور دوسری چیز کیا ہے؟ فراغت, وقت جو ہمارے پاس اللہ نے رکھا ہے, ہمیں عطا فرمایا ہے, لیکن ہم اس میں وقت کو ضائع کر رہے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان دونوں نعمتوں کی قدر کر لو, جب نہیں رہیں گی اس وقت تم یاد کرو گے. خدا نہ کرے وقت نہیں ہے, مصروفیت ایسی آ گئی, نماز پڑھنا چاہتا دو رکعت لیکن صاحب ٹائم نہیں ہے, پھر پچھتائے گا کہ کاش اپنے اوقات کی میں قدر کر لیتا. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں اترے اونٹ سے اور دو رکعت نماز پڑھی ایک قبر کے قریب, دو رکعت نماز پڑھی قبلے کی طرف منہ کر کے. کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کے کسی عزیز کی قبر ہے یا آپ نے دو رکعت نماز پڑھی؟ کہا کہ نہیں بھائی, کسی عزیز کی تو نہیں ہے, البتہ اس کی قبر دیکھ کر مجھے اپنی قبر یاد آ گئی, میں نے سوچا کہ دیکھو اس کے پاس وقت ختم ہو گیا, اب یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا, الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکتا, یہ دو رکعت نماز پڑھنا چاہے تو اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ یہ پڑھے, اب وقت ختم ہو چکا اس کا. میں نے سوچا کہ مجھے اللہ نے وقت دیا ہے تو دو رکعت نماز ہی پڑھ لوں, ورنہ میرا وقت بھی ختم ہو گیا تو میں بھی دو رکعت نہیں پڑھ سکوں گا. آج ہمارے پاس کتنی نمازوں کا وقت ہوتا ہے ہم نہیں پڑھتے, لیکن کل جب وقت نہیں رہے گا اور کوئی چاہے گا بھی تو بھی پھر یہ وقت ملے گا نہیں, دیا نہیں جائے گا. اور اگر کسی کو دے بھی دیا جائے, کوئی نیک آدمی ہے وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے, سبحان اللہ الحمدللہ کہنا چاہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی قیامت تک یہ جو چاہتا ہے اس کو اس مشغلے میں مصروف کر دو, لیکن اس پر اجر و ثواب نہیں. ہزاروں قرآن ختم کر لو, ہزاروں نفل نمازیں پڑھ لو, ہزاروں بار سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لو, لیکن اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں. وہ کسی کے بارے میں آتا ہے نا کہ قبرستان سے گزر رہا تھا, اچانک اس کی ایک قبر پر نظر پڑی, قبر کھلی ہوئی تھی, دیکھا اچانک نظر ڈالی تو کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں اندر, تو تعجب کی وجہ سے زبان سے نکل گیا سبحان اللہ. یعنی تعجب کی بات ہے کہ مردہ اور قرآن پڑھ رہا بیٹھا ہو. تو جو اندر تھا اس نے کہا کہ بھائی مجھے مرے ہوئے اتنے سال ہو گئے, اللہ نے مجھے چونکہ میرا مشغلہ وہاں قرآن مجید پڑھنا پڑھانا ہی تھا, تو مجھ سے پوچھا کہ کس مشغلے میں رہنا چاہتے ہو. میں نے کہا مجھے تو اسی سے محبت ہے, تو اللہ نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی تم پڑھو, اپنے پڑھتے رہو. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بعض واقعات دکھا دیتے ہیں تاکہ اور لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے. تو کہا کہ اس وقت سے اب تک پتہ نہیں کتنے ہزار قرآن ختم کر چکا ہوں, تم یہ سارے لے لو اور مجھے ایک مرتبہ جو سبحان اللہ تم نے کہا یہ مجھے دے دو. کہا کہ کیوں, اس کی کیا وجہ ہے بھائی؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ تمہارا سبحان اللہ اس وقت قدر و قیمت رکھتا ہے, تمہیں نہیں پتا کہ اس کا کیا اجر و ثواب اللہ کے یہاں ہے, اور یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے کتنا اجر و ثواب اللہ نے تمہارے پاس ذخیرہ کر دیا تمہارے لیے. لیکن میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں, اس لیے کہ میں اپنا وقت گزار کے آ گیا. اب یہ سب کچھ پڑھنا تو میں وقت گزاری کے لیے تو ہے, لیکن اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے, اس لیے کہ دنیا دار العمل ہے. دار العمل کو ہم خیر آباد کہہ کے آ گئے, اب تو ہم دار الجزا میں داخل ہو چکے ہیں, لیکن ابھی اس میں وقت قائم باقی ہے قائم ہونے میں. اس لیے جو درمیانہ وقت ہے جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ موت اور حشر کے درمیان عالم برزخ کا زمانہ ہے, برزخی زندگی ہے, وہ زمانہ ہم گزار رہے ہیں, لیکن اپنا وقت ہم گزار کے آ گئے. تو اس لیے میرے عزیز ہو, آج اگر ہمارے اللہ نے توفیق دی ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی, تو ہم کیوں بخل سے کام لیں؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اب آدمی جو چاہے تلو. جن سے محبت ہوتی ہے کسی کو تو وہ خیر خواہی میں بعض اوقات سختی بھی کرتے, ڈانٹتے بھی ہیں, ڈپٹتے بھی ہیں. یہ ڈانٹنا ڈپٹنا محبت کی وجہ سے ہوتا ہے, دشمنی نہیں ہوتی. استاد شاگرد کو ڈانٹتے ہیں, ماں باپ اولاد کو ڈانٹتے ہیں, شیخ مرید کو ڈانٹتا ہے, لیکن یہ ڈانٹنا خالصتاً للہیت کی بنیاد پہ ہوتی ہے کہ بھئی اس سے تم سے ہمیں تعلق ہے اور تم اب تک یہ کام نہیں کر رہے. اولاد کو ماں باپ اسی لیے ڈانٹتے ہیں. اور اس پر مجھے بات یاد آ گئی, آج ایک صاحب میرے پاس آئے تو کہنے لگے کہ میری بیوی نے خواب دیکھا چند دن پہلے, اس دن وہ اپنے گھر گئیں تو کچھ گانے وانے سنے بہن کے ساتھ مل کے, کہ رات کو میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بہت ہی نورانی شکل صورت ہے, یعنی نور کا خزانہ ہے, لیکن انتہائی ناراضگی کی حالت میں مجھے دیکھ رہے ہیں. اور پھر فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, یہ کیوں نہیں پڑتی؟ آنکھ کھل گئی. تو اس خاتون نے کہا کہ مجھے بڑی تنبیہ ہوئی, میں نے بہرحال یہ پڑھنا شروع کیا. کچھ دن گزرنے کے بعد پھر خواب میں اسی طرح زیارت ہوئی اور بس دور سے ایک جھلک سے نظر آئی, لیکن میں نے دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں, یعنی بظاہر خوش نظر آتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے, بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کے معاملے فرماتے ہیں تو اس طرح بھی رہنمائی فرما دیتے ہیں. تو بہرحال آدمی اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, آدمی پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ, یہ چلتا پھرتا آدمی اپنا ورد رکھے, انشاءاللہ اس سے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں. دیکھو آدمی دنیا میں جو کام کرتا ہے مرتے وقت عام طور پر اسی کو انجام دیتا ہے. میں نے یہاں بارہا عرض بھی کیا ہے, بار بار اس لیے عرض کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں کسی نے کہا کہ بھائی گھوڑے کو ایک چابک کی ضرورت ہوتی ہے, جب اس کی چال سست ہو جائے ذرا سی تو کوچبان کیا کرتا ہے؟ کوچبان کے ایک چابک اس کو رسید کر دیا, گھوڑا پھر ردم میں آ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارا حال بھی ہے کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے اسی طرح کیا کہ جہاں سستی ہوئی وہیں ڈانٹ ڈپٹ انہوں نے کی, تیز ہو گئے, پھر سستی دیکھی, پھر تھوڑا سا کچھ کہہ دیا. تو وہی باتیں دوبارہ دہرانی پڑتی ہیں, لیکن صرف اس لیے کہ تاکہ ہم میں جو کوتاہی سستی ہو رہی ہے اس سستی کو ہم دور کر سکیں. تو بار بار ان باتوں کو بتایا جاتا ہے, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, یا اور لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ساری تسبیحات ہیں, ذکر و اذکار کی چیزیں ہیں. آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کو اپنی ورد زبان رکھے, کیا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اس پر ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن یہ آخرت کی کرنسی ہے جو ہم اپنے پاس ذخیرہ کر رہے ہیں تاکہ آخرت میں یہ ذخیرہ ہمارے کام آئے. اگر وہاں کرنسی ہی نہیں ہوگی ہمارے پاس, نیکیاں ہی نہیں ہوں گی, تو بتائیے پریشانی ہو جائے گی کہ نہیں. آدمی کسی ملک میں جائے اور جا کے پتہ چلے کہ اپنے ملک سے جو کرنسی لانی تھی اس ملک کی وہ ہم لائے نہیں, اور پیسے بھی نہیں کہ ہم خرید لیں وہاں سے, کیا کرے گا؟ پھر پریشانی ہوگی کہ نہیں؟ یا تو بھیک مانگے گا یا پھر اس کو واپس آنا پڑے گا. تو قیامت کے دن تو بھیک کا بھی کوئی تصور نہیں کہ کسی سے مانگے کوئی دے دے. قیامت کے دن کے بارے میں تو اللہ نے یہ فرمایا, یوم یفر المرء من اخیہ وامہی وابی وصاحبتہ وبنی. وہ دن تو ایسا ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا. اور اسی طریقے سے شوہر بیوی سے بھاگے گا, اور آدمی اپنی ماں سے بھاگے گا, باپ سے بھاگے گا. حالانکہ ماں باپ جتنی محبت رکھتے ہیں شاید ہی کوئی رکھے اولاد سے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ترتیب ایسی رکھی کہ پہلے بھائی کو بیان کیا, پھر بیوی کو بیان کیا, پھر اولاد کو بیان کیا, پھر ماں باپ کو بیان کیا. ہوتا یہی ہے کہ ابتدان ماں باپ سے محبت ہوتی, شادی ہونے کے بعد بیوی سے محبت ہو جاتی, اور بچے ہو جائیں تو بیوی سے بھی زیادہ بچوں سے محبت ہو جاتی ہے. تو ترتیب بھی اللہ نے اس طرح سے قائم فرمائی, لیکن وہاں یہ محبتیں کام نہیں آئیں گی. وہاں کوئی بھی نہیں, بلکہ وہ منہ چھپا لیں گے. ایسا نہ ہو کہ آج کچھ مانگ نہ لے تو کوئی کسی کے کام وہاں آئے گا نہیں. اس لیے میرا عزیز, اپنا کام ہم یہیں سے سیدھا رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے وہاں کے معاملات کو درست رکھے. تو اس لیے اپنے اوقات کی قدر کیجیے, معاملات کو اپنے صاف رکھیے. اور یہ بات میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں, کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, تم میں سے ہر ایک شخص راعی ہے اور راعی سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن. ماں باپ سے اولاد کے بارے میں, شوہر سے بیوی کے بارے میں, اور اسی طریقے سے اگر کوئی کسی جماعت کا سربراہ ہے تو اس کی جماعت کے بارے میں, امام ہے تو مقتدیوں کے بارے میں, کہ تم نے بات ہماری پہنچائی تھی کہ نہیں پہنچائی, حق ادا کیا تھا یا نہیں ادا کیا. تو بھائی یہ باتیں کہنی بھی اسی لیے ہوتی ہیں کہ تاکہ ہم تو اپنا حق ادا کر دیں, کل ایسا نہ ہو قیامت کے دن کہ ہماری باس پرس ہو جائے. تو اس لیے آدمی کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہنا چاہیے, گھر میں بچوں کی تربیت محبت اور پیار کے ساتھ کرتے رہیں, کہیں اگر ضرورت سختی ہے سختی بھی کرنی چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے گھروں میں کوڑے لٹکا کے رکھو, مارنے کے لیے نہیں کہا لیکن کہا کہ کوڑا لٹکا ہوا ہونا چاہیے تاکہ پتہ یہ چلے کہ بھی اگر ہم گڑبڑ کریں گے تو ابا نے کوڑا بھی لٹکایا ہوا مارنے کے لیے. مقصد مارنا نہیں, لیکن مقصد یہ ہے کہ بچے سیدھے رہیں, گھر والے سیدھے رہیں, غلط راستہ اختیار نہ کریں. تھوڑا بہت اگر ڈر رہتا ہے تو سب ٹھیک ٹھیک چلتے ہیں, لیکن اگر ڈر خوف ختم ہو جائے تو پھر نہ اولاد صحیح کام کرتی, نہ بیوی کہنا مانتی, نہ کوئی اور کہنا مانتا. اس لیے اعتدال کا راستہ اختیار کرو, نہ ایسے دوڑ کے چلو کہ گر پڑو, اور نہ ایسے بیماروں کی چال چلو کہ منزل پہ نہ پہنچ سکو, بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کرو. اولاد کی تربیت بھی اچھے انداز میں کرو, بیوی کو بھی صحیح طور پہ سمجھاؤ, وہاں پر بھی سختی کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن سختی اور نرمی یہ درمیانہ راستہ اس کا اختیار کرو, اور انشاءاللہ اس کا اپنا اثر ہوتا ہے. بعض اوقات اپنی بات بیوی نہیں مانتی شوہر کی تو تم اسے زبردستی مت منواؤ, کیونکہ گھر کی مرغی دال برابر, جتنی جتنے بھی اچھا آپ کا علم ہو قابلیت ہو, لیکن بیوی کی نظر میں تو شوہر ہی ہے. اس لیے بعض اوقات بیوی بات نہیں مانتی, پھر اس کو کہیں اور لے جاؤ, کسی کے بیان میں لے جاؤ, بات سنوا دو, دین کی دینی محفلوں میں لے کے جاؤ تاکہ کہیں اس کا ذہن بنے. تمہاری بات قبول نہیں کرے گی لیکن دوسرے کہہ دے گا میں نے آج سنا کیا کہہ رہے تھے. اگر وہ کہے کہ میں نے بھی تو یہی کہا تھا, کہے کہ نہیں تم نے یہ نہیں کہا, تم نے تو کچھ اور کہا تھا. آج بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو اس لیے ایسی محفلوں میں لے جاؤ جہاں پر کوئی تربیت ہوتی ہو, کوئی اصلاح کی بات ہوتی ہو. ہمارے یہاں الحمدللہ ہر اتوار کو عصر کے بعد بزرگان دین تشریف لاتے ہیں, یہاں بھی آیا جا سکتا ہے. اور بھی جہاں کہیں دارالعلوم میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اگر اتوار کو ہوتے ہیں تو وہاں بھی عصر کے بعد بیان ہوتا ہے حضرت کا, خواتین بھی پردے کے ساتھ وہاں بیٹھتی ہیں آتی ہیں. تو جہاں موقع ملے آدمی, دنیا کے لیے کہیں کہیں مارے مارے پھرتے ہیں, روزانہ بعض لوگ کام کرتے ہیں, اسٹیم مل جاتے ہیں, یہاں سے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں, ملازمتیں ہیں لوگوں کی. جب وہاں سے جناب کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے کسی چیز کا, پتہ چلا اسٹیل مل جا رہا ہے, یہ ٹھٹا جا رہا ہے, یہ حیدرآباد جا رہے ہیں, روزانہ آنا اور جانا کرتے ہیں, تکلیف نہیں ہوتی. لیکن چونکہ یہاں پتہ چل رہا کچھ پیسہ آ رہا ہے بدلے میں, لیکن آخرت نظر نہیں آتی, اس لیے آخرت کے لیے کوئی محنت نہیں. کون جائے یار, دیکھا جائے گا, سستی کرتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیز سستی مت کرو اس معاملے میں, جہاں سے حاصل ہو لے لو. اور اصل مقصد تو تربیت ہے, جس انداز میں بھی ہو جائے. بات یاد آ گئی, پہلے بھی غالباً سنائی, کہ وہ ایک پیر صاحب تھے, گھر میں آ کے بیوی کو باتیں بتاتے تھے, وہ مانتی نہیں. تو ایک دن سوچا کہ بھائی کوئی کرامت دکھانی چاہیے اپنی, حالانکہ کرامت کوئی ایسی چیز نہیں ہے, مطلوب نہیں ہے, یہ نہ انسان کے اختیار میں ہوتی. لیکن بہرحال انہوں نے کہا بھی کوئی کرتب دکھائیں تاکہ بیوی میری معتقد ہو بھائی. تو انہوں نے یہ کیا کہ گھر پر اڑنا شروع کر دیا, کچھ دو چار چکر لگائے. بیوی نے بھی دیکھا بھائی ہاں کوئی صاحب اڑ رہے ہیں, دو چار پیچھے پیچھے ان کے اور بھی ہیں. اب رات کو جب گھر پہ آئے تو بیوی نے کہا کہ دیکھو تو بھی پیر بنا پھرتا ہے, پیر تو ہم نے آج دیکھا, اڑ رہے تھے آسمانوں پر, ساتھ میں مریدین بھی تھے, ایک تو ہے. تو اس نے کہا بیگم میں ہی تو تھا وہ. کہنے لگا اچھا, جب ہی ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے. اس لیے اگر کبھی کہیں ایسا معاملہ ہو جائے کہ بیوی بات نہیں سمجھ رہی تو اس پر زیادتی مت کریں, سختی مت کریں. سمجھانا جس حد تک ہے وہ سمجھا دیں, لیکن نہ سمجھیں تو پھر اس کو کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, لے کے جہاں پر روح کا علاج ہوتا ہو اور صحیح مستند عالم دین ہو, تو وہاں ان کے بیانات سنوائیں آہستہ آہستہ. وہاں پر بھی یہ کہ آہستہ آہستہ لے کے جائیں. کبھی ہر اتوار کو اگر آپ کہیں گے تو کہیں میں تو نہیں جاتی, لیکن کبھی لے گئے کبھی نہیں لے گئے, پھر آہستہ آہستہ خود ہی اصلاحی جب عمل شروع ہوتا ہے تو اندر ہی اندر کام ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ سے خود ہی کہے گی بھی مجھے لے کے چلو. پھر آپ سستی مت کیجیے. مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب یہاں سے گلشن سے, ان کی اہلیہ ماشاء اللہ انہیں کورنگی لے کے جاتی ہیں, ہمیشہ عبادت ہوتے ہیں تو دارالعلوم کورنگی, اور آج سے نہیں کئی سالوں سے معمول. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود وہ شخص بھی دین پر ہے تو اپنی بیوی کی وجہ سے. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ شوہر کا درجہ جناب اونچا ہے تو وہی رہنمائی کرے گا, بیوی نہیں کر سکتی. بیوی بھی رہنمائی کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر اس سے دین کی سوجھ بوجھ دے دیں تو بعض اوقات وہ ہمارے لیے معین اور مددگار بن جاتی ہے دین پر چلنے کے لیے. تو وہ انہیں لے کر جاتے ہیں, اور ایسی خواتین کئی ہیں ماشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ اپنے شوہروں کو دین پر چلانے میں معین اور مددگار ہیں, ورنہ شوہروں کو کچھ آتا جاتا نہیں. تو میں تو کہتا ہوں بڑے خوش نصیب شوہر ہیں وہ جن کو اللہ نے ایسی عورتیں عطا فرما دی ہیں کہ جو اپنے خود بھی دین پر چل رہی ہیں, اپنی اولاد کو بھی چلانے کی کوشش کرتی ہیں, اور اپنے شوہر کو بھی دین پر لے کر چلنے کی کوشش کرتی ہیں. جب ایسی بیوی مل جائے اللہ کا شکر ادا کرو, ورنہ بعض اوقات اسے بھی تان و تشنی کہتے ہیں کہ تو بڑی ملانی بن گئی ہے بھائی, نہ تو شادی میں جاتی نہ بیاہ میں جاتی, میں تو تنگ آ گیا تیرے سے, تو نے تو میرے سارے خاندان کو مجھ سے الگ کر دیا. یہ باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں. لیکن اگر بات بیوی کی صحیح ہو تو مان لو, کوئی حرج کی بات نہیں. بعض لوگ بیوی کو سلام نہیں کرتے، بڑی توہین سمجھتے ہیں لوگ، بیوی ہم اس کو کیسے سلام کریں، ہمارے پٹھان بھائی تو کبھی سلام نہیں کریں گے. تو یاد رکھو، گھر میں جب داخل ہو تو کوئی ہو سلام کرو، السلام علیکم و رحمۃ اللہ. اور اسی طریقے سے اگر شوہر پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن بیوی کو قرآن مجید پڑھنے آتا ہے، اس سے پڑھ بھی سکتا ہے. بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ جہالت ہے کہ صاحب بیوی سے پڑھے، یہ تو استاد بن جائے گی، اس کا تو بڑا احترام کرنا پڑے گا مجھے، تو قرآن شریف بھی نہیں پڑھتے. حالانکہ وہ کہتی بیچاری میں پڑھا دیتی ہوں چلو، لیکن بعض لوگ اس جہالت میں مبتلا ہیں. تو بہرحال جہاں کمی کوتاہی ہے اس کو دور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے معاملات کو درست فرما دیں اور ہم سب کی اصلاح فرمائیں، اور جو بھی کمی کوتاہی ہم میں ہے ہمارے گھر والوں میں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما کر ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما دیں. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، عافیت کے معاملے فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما دیجئے، ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرمائیے، آخرت بھی اچھی عطا فرمائیے. یا اللہ یہاں بھی کسی کا محتاج نہ بنا، وہاں بھی کسی کا محتاج نہ بنا، ہماری پردپوشیاں فرما. یہاں بھی یا اللہ ہمیں چھپا لیجئے، ہمارے گناہوں کو چھپا لیجئے، ہماری پردپوشیاں فرمائیے. آخرت میں بھی اے اللہ کسی کے سامنے رسوا نہ فرمائیے. اے اللہ ہماری پردپوشیاں فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے معاملات کو وہاں نہ کھولیے، اپنے فضل خاص سے یا اللہ، اے اللہ ستاری و غفاری کے معاملے ہم سے فرمائیے. اور یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دیجئے، اپنی رضا اور رضوان کا پروانہ ہمارے لیے جاری فرما دیجئے. اے اللہ ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو اے اللہ وہاں بھی جمع فرما دیجئے. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہمیں یہاں بھی صحیح راستہ اختیار کرنے کی اور صحیح بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ان بچوں کو ہمارے لیے دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ جو اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، ہمیں اپنے والدین کے لیے ایسی اولاد بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ یا اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ اگر دونوں میں سے دونوں چلے گئے تو دونوں کی، اور کوئی ایک چلا گیا ہے تو اے اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، بلند سے بلند تر فرما. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، حد نگاہ تک وسیع فرما دے. یا اللہ یا اللہ جو نیک لوگوں کے لیے آپ کے وعدے ہیں کہ اللہ ان کے لیے جو ہے وہ جنت کا لباس اور جنت کے جو ہے وہ فرش بچھا دیے جاتے ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے ہم سب کے لیے بھی یا اللہ ایسے ہی جو آپ نے وعدے فرمائے ہیں ان وعدوں کو یا اللہ اس کا مستحق ہمیں بنا دیجئے، مصداق بنا دیجئے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو چھوٹے ہوں یا بڑے معاف فرما دیجئے، ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے مسجد کے بہت سے نمازی بیمار ہیں، سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. اور اے اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. ہمارے بھائی جمن کے والد کا آج انتقال ہو گیا جمعے کے وقت، اور ابھی اثر میں جنازہ ہوا ان کا، دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے، درجات کو بلند فرمائے. ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اور بھی ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے. اور ہم جب تک زندہ رہیں یا اللہ ہمیں دین اسلام پر پورا پورا چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.